بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی دو احادیث. ان احادیث کا عنوان ہے صدقے کا حقیقی مفہوم اور نیکی اور گناہ کی پہچان. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. اسلام کو دین توحید کہا جاتا ہے، اور اس کی توحیدی شان کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس میں دین اور دنیا میں جدائی نہیں ہے، یہ ایک عبادت بن جاتا ہے. صرف ایک کام آدمی کر لے، دنیا کو دین کے تابع کرے بس، تو ہر وہ کام جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں یا خالص اپنے جسمانی تقاضے سمجھتے ہیں یا خالص اپنے حیوانی تقاضے سمجھتے ہیں، وہ سب بھی دینداری میں شمار ہوں گے. یہ بات اس طور سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے. یہ جو فرمایا گیا سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت ہے تو کیا 24 گھنٹے نماز پڑھی جائیں گی؟ روزہ عبادت ہے تو کیا ہر روز روزہ رکھا جائے؟ یہ تو مراد نہیں ہو سکتی. مطلب کیا ہے؟ اگر تم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، تمہارا کمانا خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اس طرح ایک وحدت کہ دین اور دنیا میں کوئی دوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. آج جو دو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں. پہلی حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ میں نے کئی مرتبہ ان کا تعارف آپ سے کرایا ہے کہ یہ فقراء صحابہ میں سے، دنیا سے کوئی سروکار نہیں، اور ان کے زہد کا عالم جو ہے وہ حضور کی اس سند سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ من کانا یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلینظر صاحب ابی ذر. اگر کسی شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ کے زہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لیں. البتہ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بس کسی شخص میں، چاہے وہ اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو دوسرے اعتبارات سے بھی اس کے اندر صلاحیت اسی درجے کی ہو. انہیں ابو ذر سے یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے حضور سے یہ درخواست کی کہ مجھے بھی کہیں آپ گورنر لگا دیں، والی لگا دیں، مجھے بھی کہیں کہ یہ ذمہ داری دے دیجیے. فرمایا نہیں، اے مذر انک ضعیف، تم کمزور ہو، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیا مطلب ہے؟ درویشی ایک چیز ہے، زہد ایک چیز ہے، انتظامی صلاحیت کا ہونا بالکل دوسری بات ہے. آرگنائزنگ اور مینیجنگ اور مختلف تقاضوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا، یہ صلاحیت اور یہ بالکل مختلف ہے. اس اعتبار سے تم کمزور، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مغالطہ لاحق آ گیا تھا. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں چونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو اپنے پاس کنز بنا کر رکھتے ہیں خزانہ, قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو آگ پر, جہنم کی آگ پر ٹپا کر انہیں داغا جائے گا, ان کے چہروں کو بھی, ماتھوں کو بھی, پہلوؤں کو. اب اس سے اور ایک دوسری روایت جو قرآن مجید میں دوسرا حکم جو آیا, یا سلون کا مادہ یون سے قول کو لے رکھ, اے نبی ان سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ کتنا خرچ کریں اللہ کے راہ میں, انفقو کتنا؟ فرمایا کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے. اب دین کی ان تعلیمات کے حوالے سے انہوں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ دولت ایک درہم ایک دینار بھی اپنے پاس رکھنا حرام, یہ عدم توازن تھا. شریعت تو توازن چاہتی ہے, آپ کام کریں, محنت کریں, مشقت کریں, کاروبار کریں, آپ کو جو ملا ہے وہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ گیا ہے تو زکات دیں, باقی کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, رکھنا لازم نہیں ہے, لیکن چاہے تو سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکتے ہیں, لیکن لازم نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے. سارا اللہ کی راہ میں دے دیں گے اپنا اونچا مقام کر لیں گے. بعض اوقات میں حضور نے سے منع بھی کیا, ایک صحابی حاضر ہوئے کہ میں اپنی ساری دولت دے دینا چاہتا ہوں. فرمایا یہ تو اچھی بات نہیں کہ تم اپنی اولاد کو فقیر کر کے چھوڑ جاؤ. تو انہوں نے پھر عرض کیا اچھا آدھا دے دو, انہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے پھر عرض کیا تہائی سے, کہا تہائی ٹھیک ہے, تہائی قبول ہے, بس سلسو کثیر, اور تہائی بھی بہت ہے, کم نہیں. تو یہ اصل میں عجیب ایک گلدستہ ہے احکام کا, ہدایات کا, تعلیمات کا, جو بہت ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہے, لیکن بسا اوقات آدمی خود اپنی کسی انتہا پسندی کی وجہ سے وہ خود غیر متوازن ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو ذر یہ فرما رہے ہیں, ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیونکہ یہ خود بھی فقراء میں سے ہیں تو یہ فقراء ہی کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ذهب اهل الدسور بالاجور, یہ دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے, بازی لے گئے ہم سے, ہم تو پیچھے رہ گئے. اب اس کی وضاحت کی, یصلون کما نصلی, وہ نمازیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے, وہ یصومون کما نصوم, وہ روزے بھی رکھتے جیسے کہ ہم رکھتے ہیں, وہ یتصدقون بفضول اموالہم, اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے زائد مال میں سے. اب اس میں سوال کیا مضمون ہے, ہمارے پاس مال ہے نہیں, ہم صدقہ نہیں کر سکتے, تو ہم تو پیچھے رہ گئے. اچھا یہاں بھی یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے. ایک تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے, کوئی شخص پیدائشی طور پر زیادہ ذہین ہے, کوئی کن ذہن ہے, یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. آپ کو کچھ اور قسم کے جینز ملے ہیں والدین کی طرف سے, مجھے کچھ اور قسم کے ملے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے. اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں چوتھی حدیث کے ذیل میں, ایمان بالقدر. تو ایک تو فرق ہے جو دنیا میں, اب ایک شخص میں محنت کا مادہ زیادہ ہے وہ زیادہ کما رہا ہے, ایک میں کم ہے وہ کم کما رہا ہے, لیکن اس پہ شکایت کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے اسے درست کرنا چاہیے. نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ملازم نام نہاد میں کہیں وہ نظام موجود نہیں, کہیں جو دنیا نے کر کے دکھایا. میرا بچہ ہو آپ کا بچہ, تعلیم ایک ہی ملے گی, ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے، موقع نہیں. ان ساری چیزوں میں علاج سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپیٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا ہے. یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر تذکرہ کیا ہے. انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس. اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں سنتھیسس، کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کر لیں. لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی خلا رہ جائے گا، شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی. بہرحال نو انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم تھا، جہاں یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کی عیاشیاں ہیں، ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے راکھ کر دے، کیا نظام. وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ شہ جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو کا پورا تو اس جمہوریت سے کیپیٹلزم پیدا ہو گیا. پہلے جاگیردار لوگوں کی گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گیا. سرمایہ دار کا کارخانہ ہے، مزدور ہزاروں کام کر رہے ہیں، ان کی محنت سے جو یافت ہو رہی ہے اس کا لائنز شیئر جو ہے وہ سرمایہ دار لے رہا ہے، اور صرف سب سسٹمز لیول پر مزدوروں کو تنخواہ دی جا رہی ہے. اگر مزدور کہتے ہیں اچھا ہم کام نہیں کریں گے، جھوٹ نہ کرو، زیادہ ہی فساد کیا تو میں جو کارخانہ بند کرتا ہوں، دفاع ہو جاؤ. اب اسے پتا ہے کہ اس کا کارخانہ ایک مہینے بھی بند رہے تو اس کے بچے کو فاقہ نہیں آئے گا، اور مزدور کو پتا ہے دو دن دہاڑی نہ لگی تو بچہ فاقے سے ہوگا، تو ان کی مجبوری سے وہ فائدہ اٹھاتے. اس کا کچھ علاج کرنے کی کوشش کی گئی جب آپ لیبر یونینز کا ایک نظام آیا کہ ان کی ایک بارگیننگ ویلیو بن جائے، وہ حکومت کے ساتھ جو ہے جمع ہو کے کھڑے ہو جائے، یہ کوشش کی گئی. بہرحال وہ کیپیٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا. اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے اندر بھی ایک بیٹ ازالی ہو گئی، ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم خانہ بات تھی. پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت ہے، بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ. ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے، 1-30 بس اتنی ریشو تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی کیا ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہے. فضول، فضول کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار شے، نہیں، زائد ضرورت، فضل. فضل کے میں نے کئی مرتبہ معنی بیان کیے، فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی ہو. ایک مزدور آپ نے رکھا ہے 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے، اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 جو ہے فضل ہے. وہ استحقاق اس کا نہیں، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ فرق ہے. تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں. اب جواب سنیے، تعالی حضور نے فرمایا، اب الیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں؟ یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے. وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقۃ، جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں سب کو ملتا جا رہا ہے، یہ سب اشمار ہو رہا ہے. وکل تحمیدۃ صدقۃ، ہر مرتبہ الحمد للہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے. وکل تحویلۃ صدقۃ، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقۃ، نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، ایک آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے. جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا. آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاذ کر سکتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے. وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچے کو روک ٹوک نہ کرو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، اس میں پوری حدیث ہم پڑھ چکے، وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے گا. تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت، اختیار نہیں ہے تو مشورت ہو، نصیحت نیکی کی بات بتاؤ. ونہی عن منکر صدقۃ، اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک کف الایمان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے طاقت سے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے. اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پہرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ سے، تو کم سے کم دل سے نفرت رکھے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، تو دل میں اس سے نفرت بھی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا لیکن کیا ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے، لال کاغذ کو ایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب دیکھیے یہ شیخ نے یہ معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. وفی دل احدکم بذل احدکم صدقۃ، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، یہ توازن حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے. چنانچہ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنے شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، ویکون لہ فیہا اجر، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ جو خالص حیوانی تقاضا ہے، بشری تقاضا کہہ لے، حیوانی تقاضا کہہ لے، اس میں بھی اجر ہے. اعلی، آپ نے فرمایا ارائے تم لو ودا فی حرام اکان علیہ وزر، تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس پر سزا واجب ہوتی یا نہ ہوتی؟ فَكَذَلِكَ اِذَا بَذَرَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. اسی طرح جب وہ یہ کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا ہے، وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک فیصلہ، اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دینداری ہے، آپ کی کسب معاش کی جدوجہد عبادت ہے، بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال نصف دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے. ان لنفس کالے کا حقا وان لزوج کالے کا حقا وان لغور کالے کا حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں اور تمہارے وزیٹرز زور زیارت کرنے والے جو آئے ملنے کے لیے ان کا بھی تم پر حق ہے. رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. اب دوسری حدیث پر آئیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یہ یہی حقیقت ایک دوسرے انداز میں آ رہی ہے. دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے، جیسے فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے، جس بازار سے جائے یہ گھنٹہ گھر پہنچ جائے، ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود ہے، ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ شہادت میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ اقامت میں پورا دین موجود ہے. اقامت الدین، شہادت علی الناس، عبادت رب، یہ پورے دین کی تعبیر ایک اینگل سے ہو سکتی ہے. اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کلو سلاما من الناس علیہ صدقت، انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. کل یوم تطلع فی شمس، ہر روز جس میں کہ سورج طلوع ہو. آپ کے کتنے جوڑ ہیں جسم کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے کوئی ایک جوڑ بھی لاک ہو جائے، اس میں حرکت نہ رہے تو آپ کے ہینڈی کیپ کتنا ہو جائے گا؟ بڑے جوڑوں کا معاملہ بڑا ہے، چھوٹے جوڑوں کا بھی ہے. اگر یہ جوڑ صحیح سالم کام کر رہا ہے تو آپ پر شکر واجب ہے، اور اس شکر کی شکل صدقہ ہے. اب وہ صدقہ کی تفسیر پہلے آ گئی ہے. صدقہ صرف مالی خیرات کو نہیں کہتے بلکہ صدقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، یہ بھی صدقہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی صدقہ ہے. نیکی کی بات کسی سے کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. بدی سے کسی کو بات دینے کی تلقین کرنا یا حکم دینا، یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری بھی صدقہ ہے. تو صدقے کی وہ پوری تفصیل پچھلی حدیث میں آ چکی ہے. اب اس کی جو وسعت ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ جس روز بھی سورج طلوع ہو گیا ہے اس پر صدقہ واجب ہو گیا. تاجر و میں نے جس نے صدقہ تم، اب یہ ایک اور ایسپیکٹ سے صدقے کی بات آ رہی ہے. اگر دو افراد کے درمیان تم انصاف کرو، کوئی جھگڑا ہے کوئی اختلاف ہے، تمہیں سالس بنایا گیا ہے یا تم بھی ایسی حیثیت پر فائز ہو جو تم ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتے ہو، کوئی اختیار تمہیں حاصل ہے، تو دو اشخاص کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وہ تعین الرجل فی دابته فتحمله علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقۃ، اور کسی شخص کو اگر تم سواری پر سوار ہونے میں مدد دو، کوئی شخص گھوڑے پہ چڑھنا چاہ رہا ہے، تھوڑا سا سہارا اسے مطلوب ہے، بہت ماہر گھوڑ سوار نہیں ہے کہ جو چھلانگ مارتے سوار ہو جاتے ہو، یا یہ کہ کوئی مال اس کا ہے وہ اسے پکڑا دیتے ہو، پھر لو بھائی کوئی اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اس کا مال اس کو پکڑا دے، یہ بھی صدقہ ہے. قال اور فرمایا مزید، بل کلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کلمہ طیبہ اچھی بات، قرآن مجید میں آیا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ اصطلاحی معنی میں تو ہم جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ طیبہ ہے، لیکن یہ عام ہے، اچھی بات، بھلی بات، نیکی کی بات، ادائیگی حقوق کی تلقین، یہ سب جو ہے کیا ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے. وکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، ہر قدم جس سے تم چل رہے ہو جبکہ نماز کے لیے جا رہے ہو، جماعت کی نماز کے لیے، مسجد کی، تو یہ بھی صدقہ ہے، ہر قدم پر صدقہ، ہر قدم پر دیکھیے. وتمیت العذاب الطریق صدقۃ، اور اگر تم راستے سے کوئی اذیت بخش چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ. راستے پر چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹ پڑی ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، ہٹا کر اس کو ایک طرف کر دیا، لوش ہے، موزی ہے، کوئی کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہٹا دو، صدقہ. تو گویا کہ دیکھیے، ایک ہی لفظ صدقہ میں آج ہم نے دیکھا ہے، ایک لفظ صدقہ میں پورے دین کی تعبیر، ایک لفظ عبادت میں پورے دین کی تعبیر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے جو پہلے ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. تو ایک لفظ ہے عبادت، ایک لفظ اسلام، پوری بات آ جائے گی، ایک لفظ ایمان، اس کے حوالے سے سب کچھ آ جائے گا. ایمان میں عمل بھی شامل ہے، برا عمل جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے، اچھا عمل وہ ایمان کا ثمرہ ہے، اس کا پھل ہے. یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے. ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. یہ بھی اصل میں ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، جنہیں جواب الکلم سے ثابت کیا ہے حضور نے خود. اوتی تو جواب الکلم، مجھے اللہ تعالی کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا ہوئے، چند لفظوں میں معانی کا، ہدایت کا، حکمت کا سمندر بن کر دے. البر و حسن الخلق، اب نیکی کیا ہے؟ دیکھیں نیکی ہمیں معلوم ہے، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، زکات نیکی ہے، حج نیکی ہے، عمرہ نیکی ہے. یہاں ایک اور تعبیر آ رہی ہے، البر و حسن الخلق، اچھا اخلاق، یہ نیکی. صدقہ کے حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا کوئی عزیز دوست بھائی تم سے ملنے آیا ہے، تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا اگر استقبال کرتے ہو، اس کا بھی دل جو ہے کچھ اس کی کلی کھل اٹھے گی. اور اگر آپ نے آبھوشن قمطریدہ کی حیثیت سے، بس وہ جیسے بعض لوگ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو ایسے ہی کہ تھڑا سا چھو جائے، بس اس سے زیادہ نہ ہو، تو انقباض پتہ ہو جاتا آنے والے مقام کو آیا. تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے تبسم کے ساتھ اس سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے. تو البر و حسن الخلق، اب دیکھیے یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے، بر کی حقیقت۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وآقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ پوری ایک انسانی شخصیت کا حیولہ ہے، پورا کردار مکمل ایک آیت کے اندر۔ ان مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر اگر یہ کیفیات موجود ہیں تو پھر وہ سچا نیک ہے، واقعی نیک وکار ہے، حقیقت میں پھر وہ صادق ہے، اور یہی وہ ہے جس کو کہ متقی کہا جاتا ہے۔ تمہارے ذہنوں میں تقوی کا بھی کچھ اور ہی معیارات ہیں، کچھ ظواہر کے ساتھ، کچھ لباس، کچھ یہ، کوئی وضع قطع، اسی کے حوالے سے تم لوگوں کا تقوی ناپتے ہو، لیکن تقوی بدر حقیقت اس متوازن شخصیت کا نام ہے۔ والاسم ما حق فی نفسک، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے جی میں تشویش پیدا ہو۔ اب اس کے پیچھے یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ کے نیچے، جیسے کہ بہت بڑا تودا جو ہے برف کا ہوتا ہے، نظر تو اوپر سے وہ ٹپ آف دی آئس برگ نظر آتا ہے، سر اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ انسان میں نیکی جبلی طور پر موجود ہے، کیوں؟ وہ صرف حیوان نہیں ہے، اس میں روح ہے، ربانی بھی ہے۔ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ روح جو ہے نیکی سے اسے فرحت ہوتی ہے، بدی سے اس میں ایک ضیق، تنگی، ایک تشویش، ایک انتشار پیدا ہو۔ یہ پورا فلسفہ اس کے پیچھے ہے۔ اسی اعتبار سے اذا سرت کا، حسنت کا، وساعت کا، سیعت کا فالتبو میں انہوں نے اس لیے فرمایا، اگر تمہیں کوئی نیکی کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کرنے سے تمہیں خود بھی اندر سے دکھ ہو، تمہیں اچھا نہ لگے میں نے یہ کیا کیا، تو اس کا مطلب تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان ہے تو وہ نیکی کو انڈورس کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، بلکہ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، زادت ہوں ایمان۔ اور اگر کوئی برا کام آپ کر رہے ہیں اس سے وہ ایمان جو ہے اس میں کمی آتی ہے، اس کا نور جو ہے وہ مدھم پڑتا ہے۔ والاسم ما حق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں تشویش پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ وہ لوگوں کو معلوم ہو۔ اس میں ایک اور ووٹ آف کانفیڈنس ہے، ایک ووٹ آف کانفیڈنس انسان کی فطرت کے بارے میں کہ اس کے اندر نیکی ہے، ایک ووٹ آف کانفیڈنس پوری نو انسانی کے بارے میں، معاشرہ بحثیت مجموعی صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، جس کو جدید اسلام میں کہا جاتا ہے کلیکٹو سب کانشس مائنڈ، کلیکٹو ہم میں سے ہر ایک کا ایک تحت شعور ہے، تحت شعور ہے، تحت شعور ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ایک ہے پوری نوع انسانی کا ایک جیسا تحت شعور، دی کلیکٹو سب کانشس۔ یہ کلیکٹو سب کانشس میں کیا ہے؟ یہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے، اس کا مطلب یہ خراب ہے۔ یہ بھی در حقیقت ایک اعتماد ہے فطرت انسانی پر بحثیت مجموعی، ایک ہے فطرت انسانی انفرادی طور پر، الاسم ما حق فی نفسک، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے اندر تشویش پیدا ہوتا ہے۔ اور جسے تم پسند نہ کرو کہ وہ لوگوں کے علم میں آئے. یہ گویا کہ اجتماعی طور پر انسان کی فطرت جو ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے. اسی حدیث کا ایک اور ورژن ہے, وابسۃ ابن معبد رضی اللہ عنہ, وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال, تو آپ نے فرمایا, جئت تسأل عن البر. اب یہ دیکھیے حضور جان چکے ہیں کہ یہ کیا پوچھنے آیا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ علم غیب کا ہے, غیبی طور پر آپ مطلع ہو جاتے ہیں. ویسے تو یہ کہ کچھ اندازہ صاحب نظر لوگ جو ہوتے ہیں, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ذرا ہوشیار رہا کرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, تمہارے دل میں جو ہے اسے کچھ نظر آ جاتا ہے. بہرحال یہ اہل اللہ کا معاملہ ہے. تو حضور نے پوچھا, فرمایا, جیتا تسل عن البر, کہ وابسہ تم آئے ہو مجھ سے بر کے بارے میں پوچھنے کی, بر کیا ہے, نیکی کیا ہے, بلائی کیا ہے, نیکی کیا ہے. قلت نعم, میں نے اس کا جی ہاں, میں یہی دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. فرمایا, اب پھر دیکھیے وہی فطرت انسانی پر اعتماد, استفت قلبک, اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. دل جو ہے وہ مسکن ہے روح کا. یہ جو تین لیولز ہیں, نفس سب سے نیچے, روح سب سے اوپر, درمیان میں قلب. اگر اس قلب کا میلان نفس کی طرف ہو گیا, یوں سمجھیے یہ شیشہ ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے, اگر نفس کی طرف ہو گیا پورے وجود کے اندر جو ہے نفسانیت سرایت کر جائے گی, ظلمانیت تاریکی, اور اگر اس شیشے کا رخ جو ہے روح کی طرف ہو گیا تو پورے وجود کے اندر نورانیت پھیل جائے گی. روح نور ہے, اللہ تعالیٰ نے اولا پہلے نور پیدا کیا, نور سے سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. روح ہی, اسی نور ہی سے فرشتے پیدا کیے گئے, اسی نور ہی سے ارواح انسان پیدا کی گئی, اور تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی تھی, تمام انسانوں کی جو بھی آ چکے دنیا میں اور جو آنے والے ہیں قیامت تک, ان سب سے عہد لیا تھا اللہ نے. الست بربکم قالوا بلا, کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب اور آقا اور معبود؟ ہم سب نے کہا تھا بالکل آپ ہی ہمارے رب. یہ عہد الست ہے جو لے کر ہم آئے ہیں دنیا میں. مجھے ایک مرتبہ ایک ابروہی صاحب نے ایک جملہ کسی فلسفے کا سنایا تھا, بہت گہرا جملہ ہے. Had you not possessed me in the beginning, you would never have searched for me. یہ جو لوگ خدا کی تلاش میں کوئی غاروں میں جاتا ہے, کوئی پہاڑوں کی گفاؤں میں جاتا ہے, کوئی کہیں کچھ اور کرتا ہے, یہ کیوں ہے؟ اگر بنیاد ابتدا ہی میں تمہارا میرے ساتھ تعارف نہ ہوتا تو تم کبھی مجھے تلاش نہ کرتے. وہ تو اصل میں اس وقت سے, واقفیت تو اس وقت سے ہے, تعلق تو اس وقت سے ہے, روح کی تعداد کا تعلق. وہ روح چاہتی ہے تقرب, اللہ کا قرب, یہ اس کی جو ہے ارج ہے اس کے اندر. اور یہ جو پردہ ہے ہائی میٹیریل ورلڈ کا, یہ روح پر بہت شاخ بدلتے ہیں. بشنو از نئے چوہ شکایت میں کنند, یہ شکایت کر رہی ہے اور فراق میں ہے. اسی لیے موت کو ہمارے ہاں صوفیہ کیا مثال کہا جاتا ہے. یہ فراق روح جو ہے وہ اللہ سے اس مادی پردے کی بنا پر پردہ ہائی ہے. تو فرمایا, اس طرف قلبت, اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. البر مطمئنت به النفس, نیکی وہی ہے جس سے جی کو, تمہارے جی کو اطمینان حاصل ہو. وہی بات جو بیان کر چکا ہوں, خوشی حاصل ہو, اذا سرت کا حسبت کا وساحت کا سیت کا فانت مومن، جب نیکی سے خوشی ہو بدی سے رنج ہو تو تم مومن. البر مطمئنت الیہ النفس مطمئن الیہ القلب، اور مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ دل. یہ اصل میں پھر ایک وحدت بن جاتا ہے، روح قلب نفس یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں، اور اس وحدت کا نام جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب یہ قلب کا رخ نفس کی طرف ہے اور پورا وجود جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، تو یہ کیفیت نفس امارہ کی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے ڈاواں ڈول، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اکثر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. برے سے برے انسان میں بھی کبھی کوئی نیکی کا جذبہ ابھر آتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی بدی سرزد ہو جاتی ہے. تو البر مطمئنت بہی مطمئنت الیہ نفس مطمئن بہی القلب، نفس اور قلب دونوں مطمئن ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور قلب کے اطمینان کا مطلب ہے روح کا اطمینان، اس لیے کہ قلب روح کا مسکن، اب پورا وجود اسی کے تابع ہو گیا، پوری روحانیت پورے وجود کے اندر سرایت کر گئی. اب اس کے لیے جو الفاظ ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب وہ موت کا وقت آئے گا تو یہ پیغام ہوگا، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب کس سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ بلند ترین مقام ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ آخرت میں بھی ہوگا، جب اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی رضا پہ کس قدر خوش ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی. تو البر مطمئنت الیہ نفس مطمئنہ الیہ قلب والاسم ما حاق فی نفس، اب یہ وہی جو پہلی روایت میں نفس تھا، گناہ وہ ہے جس سے کہ تمہارے سینے کے اندر تمہارے جی میں ایک تشویش پیدا ہو جائے. وہ ترندن فی الصبر، اور سینے کے اندر بھی ایک تردد پیدا ہو جائے. یہ تردد کہ میں نے کیا کیا کیوں کیا، یہ بھی وہ انسان کی بات نہیں کیفیت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم نے غلط کام کیا. وہ ان افتاک الناس وافتوک، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، وہ افتاؤ اور تمہیں فتویٰ دے دیں، لوگ تمام فتویٰ دے دیں کہ یہ بات صحیح ہے، اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے غلط ہے تو غلط ہے. اس لیے کہ فتوے میں تو وہ کتاب الحیل بھی ہے، کس طریقے سے، کس ہیلے سے، کس بہانے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اندر کا مفتی ہے تمہارا، یہ جو روح ربانی تمہارے اندر ہے، اس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، بہت قرب ہے، کوئی فصل نہیں ہے. تو چاہے تمہیں فتویٰ دے دے مفتی، لیکن تمہارا دل اگر راضی نہیں ہے تو وہ کام مت کرو. جس کی مثال میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے، نور الدین زنگی کا بیٹا شہزادہ بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا، اطبا نے کہا کہ شراب پیئے تو کچھ فاقہ ہو جائے. تو حرام ہے، میں کیسے پیوں؟ اب فتویٰ لا کے دے دیا گیا، یہ فلاں حنفی مولوی مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، جان بچانے کے لیے شراب پی جا سکتی. کہنے لگے ان کا ہو سکتا ہے، دوسروں کا نہ ہو. چاروں مسالک کے فتوے جمع ہو گئے، اب چاروں مفتیوں کو ملا لیا. حضرات یہ بتائیے کہ اگر میرا وقت آ گیا ہے تو شراب مجھے بچا لے گی نہیں. اور اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو کیا وہ محتاج ہے کہ میں شراب پیوں تو شفا ہوں؟ نہیں. تو اٹھاؤ اپنے فتوے اور جاؤ. یہ بھی ہے دل مطمئن. اب ظاہر بات ہے اس میں اٹ ول ویری فرام پرسن ٹو پرسن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کچھ نہ کچھ اس کے اندر فرق اور تفاوت رہے گا. جتنا اندر خالص ہے آپ کا اتنا ہی در حقیقت پھر وہ سارے خالص فتوے آپ کو وہاں سے ملیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.